يوسوسو في صدور الناس من الجنة والناس. يعني آپ کے دلوں میں ہیں ایسے دور ہو جائیں گے جیسے آسمانوں سے جب شیطان کی طرف تارک نامی ستارہ مارا جاتا ہے نا تو وہ بھاگ جاتا ہے. النجم الثاقب جب آسمانوں سے چلتا ہے تو جس طرح شیطان بھاگ جاتا ہے انشاءاللہ آپ کے دلوں سے بھی وسوسے بھاگ جائیں گے. لیکن پھر بھی میں تقریر کے آخر میں اتنا ٹائم دوں گا جو آدمی ایسا سوال کرے جو بڑا مضبوط پائیدار اور واقعی ایسا ہو جس سے یہ پتا چلے کہ ہم اپنا موقف چھوڑ گئے ہیں, میں اس آدمی کو انعام دوں گا انشاءاللہ, اور فوراً انشاءاللہ 100 روپیہ نقد مولانا سے لے کر دوں گا. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج صبح سے میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے کہا ورنہ میں خود ہی دے دیتا آپ کو. جزاکم اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحاب الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل ستکریم معزز و محترم حضرات علماء کرام اساتذہ عظام حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، عظمت قرآن مجید کے عنوان پر آج 10 اکتوبر 1995 کی تاریخ میں آپ کے اس قصبہ کامل پور موسیٰ میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تاخیر کی وجوہات میں سے بڑی وجہ چونکہ ہوائی جہاز کا سفر کرنا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فیصل آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہاں بھی جہاز اسٹارٹ ہو کے اڑنے لگا. وہاں سے پھر ہم لاہور آئے، لاہور 3 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کو 8 بجے وہاں سے چلے. اس سے پہلے بھی 1-2 جہاز اڑ گئے کہ جناب سیٹ نہیں ہے. جس طرح آپ حضرات اس وقت تک انتظار میں رہے، میں بھی آپ حضرات کی انتظار ہی میں یہ وقت گزار کے آیا. ہمیں بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ آپ حضرات اور خصوصاً علماء کرام کی زحمت کو اور ان کی پریشانی کو زیادہ کریں، اس میں اضافہ کریں، بلکہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ وقت سے پہلے جائیں، کچھ آرام کریں، کچھ احباب سے بات چیت ہو، پھر جلدی جلسے سے خطاب کر کے آپ کو بھی فارغ کر دیں اور خود بھی فارغ ہو جائیں. لیکن اللہ کو منظور ایسا ہی تھا. آپ حضرات کو کی تو جذبات اپنی جگہ ہیں، یہ بھی آپ کہیں گے کہ صبح تک تقریر کریں، لیکن ہمارے لیے ہر شب شب برات ہے. ہمیں ہر روز انہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آج یہاں ہے تو کل کہیں اور ہے، پرسوں کہیں اور ہے، دن کو بھی 2-2 جلسے ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز اپنی طرف سے بھی کوئی کمی نہیں کروں گا اور اللہ سے دست بدعا بھی ہوں. رب العالمین صحیح اور حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ضد اور ہٹ دھرمی سے ہٹ کر حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. قرآن مجید کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اساتذہ کرام نے اور میں نے ایک بچے کے سر پر رومال باندھا ہے جو ایک علامت ہوتی ہے، ایک اعزاز ہوتا ہے، ایک فضیلت کی دستار ہوتی ہے کہ اس نے وہ دولت حاصل کر لی ہے جس کے مقابلے میں دنیا میں اور کوئی دولت نہیں ہے. قرآن مقدس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں جتنی قدر و قیمت اور ویلیو اس کتاب مقدس کی ہے، کسی اور چیز کی اتنی قیمت اور اتنا احترام اور اتنی عظمت نہیں ہے. یہ وہ قرآن مجید ہے جسے کہا گیا کہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. یہ وہ قرآن مجید ہے جو دلوں کے روگ ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ وہ قرآن مجید ہے جو حیوان نما انسانوں کو فرشتوں سے بھی آگے بڑھانے کے لیے اترا ہے. یہ وہ قرآن مقدس ہے جو قوموں پر آتا ہے تو ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جنہوں نے اسے سینے سے لگایا وہ زمانے کے امام بن گئے، جنہوں نے اسے غلاف میں چھپا کر اپنے گھروں میں بند کر دیا وہ ذلیل و رسوا ہو کر آج ساری دنیا کے سامنے اپنا منظر پیش کر رہے ہیں.
یہ وہ قرآن ہے جو ایسی تعلیمات سے انسانوں کو ہمکنار کرتا ہے جو پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قیام عدل و انصاف کے قیام میں کو عمل میں لانے کا سبب بنتی ہے. یہ وہ قرآن ہے جو صرف اس جہان کی کامیابیاں نہیں بلکہ اگلے جہان کی بھی کامیابیوں کی رہنمائی کرتا ہے. اس قرآن مقدس میں کیا کچھ ہے؟ خلاق عالم نے اس کائنات میں جو کچھ رکھا ہے اس کائنات کے تمام مفادات سے نقاب کشائی کرنا، اس کائنات کے تمام رموز و اسرار سے کائنات انسانی کو آگاہ کرنا، اللہ نے اپنی کائنات میں جو خزانے رکھے ہیں ان خزانوں سے انسانوں کو مالا مال کرنے کی اگر کوئی کنجی اور چابی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اس چابی کو لے کر آپ کامیابی کا جو خزانہ کھولنا چاہیں کھول لیں، آپ اس چابی کے ذریعے سے کامرانی کے جس جہان میں داخل ہونا چاہیں ہو جائیں. قرآن مقدس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کسی انسان کا ترتیب دیا ہوا، کسی کی زبان سے نکلا ہوا یا کسی کے ذہن کی سوچ پر مبنی نہیں ہے. قرآن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے اور رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اسے بھیجا ہے اور بھیج کر یہ فرمایا کہ اس کے مطابق چلتے رہو گے تو کامیاب ہی کامیاب رہو گے، اس سے ہٹ کر جب چلنے کی کوشش کرو گے ناکامی تباہی اور بربادی تمہارا مقدر تو ہو سکتی ہے مگر تم کامرانی کا منہ کبھی نہیں دے سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ایک مشینری بناتا ہے، ایک فیکٹری بناتا ہے، ایک کارخانہ بناتا ہے. کارخانے، فیکٹری اور مشین کا بنانے والا موجد یا انجینئر یا کاریگر جب کسی چیز کو تیار کرتا ہے چونکہ اس نے اس کو بنایا ہے تو وہی زیادہ سمجھتا ہے کہ یہ کیسے چلنی چاہیے، اسی کو زیادہ علم ہے کہ اس کو کتنا چلایا جانا چاہیے، کیسے چلایا جانا چاہیے، خرابی ہو جائے تو درست کیسے ہو سکتی ہے، نقص پیدا ہو جائے تو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ چلتی چلتی رک جائے تو دوبارہ کیسے چلائی جا سکتی ہے. اور وہ اس مشین کو چلانے کے لیے جیسے ایک کتابچہ ساتھ دیتا ہے، ایک ہدایت نامہ ساتھ دیتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر چلائی جائے تو وہ مشین نہیں چلتی. مثال کے طور پر یہ مائیکروفون ہے، یہ ٹیپ ریکارڈ ہے. اب ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے کہ اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ آن ہو جائے گا، اس کو آگے کریں گے آواز زیادہ ہو جائے گی، یہ سب بتا دیا گیا ہے. اب ہم آواز والے بٹن کو بند کر دیں، لائٹ دینے والے آن کرنے والے بٹن کو ہم آف کر دیں، اور اسی طرح جو بٹن ٹیپ ریکارڈ کو چلا رہا ہے اسے بند کر دیں، جو آواز بھر رہا ہے اسے بند کر کے جو آواز صاف کر رہا ہے اسے چلا دیں، تو نتیجہ الٹ نکلے گا یا صحیح نکلے گا؟ الٹ نکلے گا. جس طرح ہم کسی مشینری کے بنانے والے کی ہدایت نامے پر عمل کر کے ہی اس مشینری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں سب سے خوبصورت مشینری اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. انسان سے خوبصورت کوئی مشینری نہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ انسان ایسی مشینری ہے کہ جو آنکھوں سے پڑتا ہے، ناک سے سونگتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، پھر اس سوچ کو زبان کے لوتھڑے کے ذریعے سے ادا کرتا ہے. ایسی مشینری ہے کہ جو اپنے سے کئی گنا بڑی وزن کو اٹھا لیتا ہے. ایسی مشینری ہے جو شیر کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے. ایسی مخلوق ہے جو ہاتھی پہ سوار ہو جاتا ہے، ہے بہت چھوٹا سا مگر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ہے بہت چھوٹا سا مگر سمندروں کا سینہ چیر دیتا ہے، ہے بہت چھوٹا سا مگر فضاؤں میں لوہے کو اڑاتا ہے. یہ ایک خود کارخانہ ہے، یہ خود ایک مشینری ہے اور اللہ رب العالمین اس کے پیدا کرنے والے ہیں. اسے پیدا کرنے والے نے
اس کے ساتھ بھی ایک ہدایت نامہ بھیجا، اس کے لیے بھی ایک ضابطہ بھیجا کہ اے انسان اگر تو اس ہدایت نامے کے مطابق چلتا رہے گا تو کامیاب کامران ہوتا چلا جائے گا، اور اگر اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرے گا تباہ اور برباد تو ہو سکتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہو سکتا ہے، مگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ہم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ ہم قرآن پہ عمل بھی نہیں کرتے، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو بالکل صحیح ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، کبھی بیمار نہیں ہوئے، ہم قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹھیک ٹھاک ہونے والی علامت کون سی ہے؟ ہر آدمی دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، کسی آدمی کو سکون کے سانس لینا نصیب نہیں ہے، بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ لوگ تنگ آ کر ڈاکہ زنی چوری چکاری پہ مجبور ہو رہے ہیں، آدمی اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، تباہی بربادی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کسی انسان کے لیے ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 10 روٹیاں کھا کر شام کو آرام سے 4 پائی پر لیٹ جائے تو صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلے، یہ تندرستی کی علامت نہیں، یہ تو ایک آدمی کے وجود کا مسئلہ ہے۔ انسانیت کی تندرستی کیا ہے؟ انسانیت کی کامیابی کیا ہے؟ انسانیت کی تندرستی اور کامیابی یہ ہے کہ اس کے ماحول میں انصاف ہو، عدل ہو، سکون ہو، چین ہو، اس کی جان عزت آبرو کا تحفظ ہو، کوئی کسی کی طرف نگاہ ظلم اٹھانے اور دست ظلم بڑھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ انسانیت کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چل رہی ہو اور وہ خود اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق چل رہا ہو۔ انسانیت کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ سمندر اس کے لیے راستے چھوڑ رہے ہو، ہوائیں اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہو، زمین کے زلزلے اس کے اشاروں پہ رک جاتے ہو اور جنگلوں اور بیابانوں کے درندے اس کی آواز پہ لبیک کہنے لگ جاتے ہو، یہاں تک کہ آسمانوں کی مخلوق جسے فرشتے کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہو، تو یہ انسانیت کی کامیابی ہے۔ اگر آسمانوں کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور دریا اس کے لیے اپنا سینہ کھول کے اس کے گھوڑوں اور پیادوں کو راستہ دیتے ہیں، جنگل کے درندے ان کے سامنے گھر کے پالتو کتوں کی طرح فرما بردار ہو کر چلتے ہیں، زمین کے زلزلے ان کے کوڑوں کی ضرب سے رک جاتے ہیں، ہوائیں ان کی مطیع و فرما بردار ہو کر پیغمبر بن جاتی ہیں، دریا ان کا کہنا مانتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے کہ بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، شاگرد استاد کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، مرید پیر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بھائی بھائی سے 10 گریبان ہے، ایک ایک گھر میں لڑائی ہے، اس کا منہ ایک طرف ہے تو دوسرے کا دوسری طرف ہے، ہر ایک دوسرے کے نقصان کا خواہ ہے، ہر ایک دوسرے کے دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، ہر ایک دوسرے پر دست ظلم دراز کیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت تباہ و برباد ہے، یہ انسانیت ناکامی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے بڑی انسانیت کے لیے شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے انسانیت کی کامیابی اور ناکامی۔ اس میزان پر جب آپ انسانیت کو تولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج انسانیت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ اور جب آپ کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اس قرآن مقدس کو سینے سے لگایا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں امن تھا، سکون تھا، راحت تھی، چین تھا۔ وہ جب جنگل بیابانوں میں ہوتے تھے، ان کے گھوڑے پیاسے ہوتے تھے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، وہ دعائیں مانتے تھے، گھوڑوں کے سموں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ تو انسانیت کی کامیابی قرآن پاک سے وابستہ ہونے میں ہے، اور انسانیت کی ناکامی قرآن مقدس سے دور ہونے کی وجہ سے۔ قرآن پاک وہ راستے بتلاتا ہے، اس راہ پہ چلو کامیاب ہی کامیاب ہو، اس راستے سے بچو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ وہ مشن ہے، یہ وہ روشنی ہے جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں
تجھے راستہ بتلاتی ہے، جیسے راستے رات کی تاریکی میں جب تک کوئی روشنی پاس نہ ہو، جب تک گاڑی کے ساتھ لائٹ نہ ہو، وہ گاڑی کبھی نہ کبھی کسی کھڈے میں گر کر وہاں تباہ برباد ہو کے کھڑی ہو جائے گی، منزل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ انسانیت کا جو سفر ہے، جس سفر کی ابتدا انسانیت کی پیدائش سے ہوتی ہے، جس کے مراحل میں اس کا بچپن آتا ہے، جس کے راستے میں اس کی جوانی آتی ہے، جس کے راستے میں اس کا بڑھاپا آتا ہے، جس منزل تک پہنچتے ہوئے موت آتی ہے، جس منزل تک جاتے ہوئے قبر آتی ہے، جس منزل تک جاتے ہوئے حشر آتا ہے، جس منزل تک جاتے ہوئے حساب و کتاب آتا ہے، جس منزل تک جاتے ہوئے پل صراط آتا ہے، پھر آگے منزل یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ اگر جنت ملی تو کامیابی ہے، جہنم ملی تو ناکامی ہے۔ اگر جنت ملے گی تو قرآن کے صدقے ملے گی، جہنم میں گئے تو قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ ہوگی۔ یہ قرآن مجید جو آج ہمارے سامنے ہے، اس کی عظمت کے لیے میں نے عرض کیا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، وہ مشکل کشا اور رازق ہے، وہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم سب فانی ہیں، ہم سب آج ہے تو کل نہیں ہے۔ ہماری سب کی حیثیت یہ ہے کہ چند روزہ زندگی لے کر موت کے دروازے پر آنے والے ہیں، لیکن یہ کلام جس ذات کا ہے وہ فانی نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو چند روز ہے، چند روز کے بعد نہیں ہے۔ آج یہ مجمع کل نہیں ہوگا، کل بڑے بڑے مجمع تھے آج نہیں ہے۔ بہت سے خطیب آئے ہیں چلے گئے ہیں، بہت سے خطبہ دے رہے ہیں کل چلے جائیں گے۔ کل یہاں مدرسہ نہیں تھا آج موجود ہے۔ ایک وقت آئے گا، ایک شہر نہیں تھا شہر بن گیا، کل ایک جنگل تھا کاٹا گیا ہے اور وہاں محل بنا دیا گیا ہے۔ محل میں صدیوں تک وہاں رونق رہی ہے، بادشاہوں کا آنا جانا رہا ہے، وقت گزر گیا، کھنڈرات میں تبدیل ہوا ہے، زمانے کی ہوائیں چلتی رہی ہیں، آج وہاں پھر جنگل اگائے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کوئی چیز کبھی عدم میں ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، وجود سے پھر عدم میں چلی جاتی ہے۔ ہر چیز میں تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، ہر چیز میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب سب کچھ ہے تو وہ ہے، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ اس کے کلام کی بھی یہی ویلیو ہے، جب کچھ نہ تھا تو اس کا کلام تھا، جب سب کچھ ہے تو اس کا کلام ہے، جب کچھ نہ ہوگا تو اس کا کلام ہوگا۔ باقی رہنے والی وہ آگے آنے دے، آگے تو آن دے، حالے تو پانی نہیں آیا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور اس پہ کوئی تغیر و تبدل نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہی تو مسئلہ تھا جس پر حضرت احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے، یہی تو مسئلہ تھا جس کے لیے دکھ اٹھائے، ڈبل ڈبل بیڑی ہسکڑی پہنی، زنجیر پہنے۔ یہ طویل داستان ہے، حضرت احمد ابن حنبل نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا قرآن خالق ہے، قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، احمد ابن حنبل کی دور رس نگاہیں اس نقطے پر آئی ہوئی تھی کہ اگر آج قرآن کو حادث مان لیا کہ جس طرح کائنات کی باقی چیزیں حادث ہیں، یہ بھی حادث ہے کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہوگی، آج کچھ نہیں ہے تو کل ہوگی، کل ہوگی تو پرسوں نہیں ہوگی، تو لوگ کیا سکیں گے کہ قرآن میں بھی تبدیلی ہو گئی ہے، تغیر پیدا ہو سکتا ہے، تبدیلی پیدا آ سکتی ہے۔ جس طرح ذات قدیر میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کی سخت قرآن میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پھر ہوا کیا؟ قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا، لیکن جنہوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدل گئے۔ جو بھی اس کو بدلنا چاہے گا وہ خود بدل جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بچپن میں ہم یہ نعت پڑھا کرتے تھے، اب تو بھول گئی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ روز بدلتے رہتے ہیں دنیا کے بادشاہ کو، اس طرح ہی شاہ بھی، گدا بھی، لیڈر بھی، لیکن قرآن اپنی جگہ۔ اس میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سیت کے ساتھ. لیکن میں یہ بات کرنے سے پہلے ابھی اور بہت سی باتیں کر لوں, یہاں تو میں آؤں گا بعد میں, عظمت قرآن پہ بہت ساری باتیں کر لیں, یہاں تو پھر آنا ہی آنا ہے, اس لیے کہ سوئی تو یہاں آ کے اٹکنی ہے, سوئی تو یہاں آ کے اٹکنی ہے. جناب والا بس بھی ختم ہو گئی, گل مک گئے, جھگڑے ختم ہو گئے, روڑے دوریاں ختم ہو گئی, ان پہ ون ٹو پھر ون, یہ تو سب مل گئے, ختم ہو گئے. وہ تو ڈھائی ماہ کی گرفتاری برداشت نہیں کر سکی, منت کر لی, ملاقات کر لی, بس ختم ہو چکا. ہوں سی ایم بھی کافر نہیں آخر آتے, ہوں محترمہ نو بھی سلام ہی کرتے رہنا, ایسی کچھ بے ادبی نہیں کرنی. اور تسی مینو پڑاؤ, تم مجھے پھنسانا تو نہیں چاہتے, مجھے پھنسانا تو نہیں چاہتے. بھائی میں نے تو وعدہ کر لیا, میں تو وعدہ کرا ہوں دوستو, اخباروں نے لکھ دیا ہے, ملاقات ہوئی ہے ہماری, اس ملاقات میں عہد و پیمان ہوئے ہیں, اس ملاقات میں بڑی بڑی باتیں طے ہوئی ہیں. ان میں بڑی بات یہ ہے کہ نہ محترمہ کی نافرمانی کرنی ہے, نہ شیعہ کو کچھ کہنا ہے, شیعہ سے ہماری صلح اور محترمہ سے ویسے ہی اب بہت اچھے تعلقات ہو گئے, حالات بڑے نارمل ہو گئے. ہم بھی تھک گئے تھے, بھوکے تھے, گاڑیاں واڑیاں تھیں نہیں, پیسے ویسے پلے میں نہیں تھے, اب ہم نے وزارتیں لے لی, جھولیاں بھر لی, اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کوٹھیاں ہماری, بنگلے ہمارے, بچے ہمارے عیش کریں گے. آپ نارے لگائیں لگائیں آپ کا کیا, آپ کو ہمیشہ پھنساتے ہی رہتے ہیں. ارے کیا تم قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے بھائی کون سا قدم ہے جو ہم سے بڑھوانا ہے, سارے قدم تو بڑھا رہی ہے. میرا خیال ہے موت تو آپ نہیں چاہتے, یہ تو نہیں آپ چاہتے کہ ہم سیدھ ہو جائیں, نہیں تو میرا خیال ہے یہی قدم ہوگا جو بینظیر کی طرف ہے. یہ آپ کہتے رہتے ہوں گے قدم بڑھاؤ, ہم نے بڑھا لیا بھائی. بھائی آپ کہتے تھے قدم بڑھاؤ, ہم سوچتے رہتے تھے کہ کون سا قدم بڑھائے, کافر بھی کہہ دیا پھر بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ, بھائی گولیاں بھی کھا لی پھر بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ, مقدمے بھی جھیل لیے پھر بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ, جیلیں بھی جھیل لی پھر بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ. اگر تو کہتے ہیں کہ مر جاؤ, نہیں اسی ہلے تیار نہیں, اسی ہلے اس کام نہیں تیار. اور اگر آپ کا مقصد ہے بے نظیر کی طرف تو وہ ہم نے بڑھا لیا. خیر مجھے قرآن پاک میں بات کر لینے دو, میں ادھر آ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ذہنوں کو تیار رکھو. عظمت قرآن مجید, قرآن مجید کلام اللہ, اللہ کا کلام زندہ اور جاگتا ایک ایسا معجزہ جس کا کائنات نظیر پیش کرنے سے قاصر. یہاں یہ بات کہنا عام سی ہوتی ہے, لیکن جب ہم ایسے ممالک میں جاتے ہیں جہاں دنیا کفر اپنے عروج پر ہے, جہاں اسلام پر تان و تشمی کی زبانیں دراز کرنے والے بہت ہیں, جہاں نام نہاد مفکرین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگلاس نہیں کرتے, جب ہم وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کی یہ بات یہ بات یہ بات, اگر یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا تو یہ بات ایسے نہ ہوتی یہ نہ ہوتی, بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ایک ایسا چیلنج ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. چیلنج یہ ہے ہمارے پاس جو کتاب ہے, ہمارا دعویٰ کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ہمارا دعویٰ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے, ہمارا دعویٰ کہ علی ہم کی الگ سے لے کر وناس کی سین تک یہ سارا اللہ کے عالم کا کلام ہے. اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے, اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر محمد رسول اللہ بھی اللہ کے رسول نہیں ہے. تمہاری سب باتیں درست ہیں, لیکن ایک چیلنج ہمارا مان لو, یہ 30 پاؤں کا قرآن, یہ 114 سورتوں کا قرآن, یہ 540 رکوعوں کا کلام, یہ 6666 آیتوں کا قرآن ہے. تم اس کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر لے آؤ, اگر تم لے آئے تو ہم مان جائیں گے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن قرآن کا منکر الٹا تو لٹک جائے گا, مگر وہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک آیت بھی پیش کرنے کی
قوت اور طاقت ہے؟
یہ آج کے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مکہ کے مشرک نہ کر سکے. بڑے بڑے شاعر مقابلے کے لیے لائے گئے اور کہا گیا کہ ہم اس کے مقابلے میں لائیں گے. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو اتنے واقعات ملتے ہیں, اتنے واقعات ملتے ہیں کہ ہر دور کے کفار نے قرآن پاک کا مقابلہ کرنا چاہا. کئی ایسے شاعر بھی ملے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک سال تک ہمارے بچوں کے اخراجات اٹھاؤ, ہمیں وظیفہ دو, ہمیں مطالعہ خانے میں بیٹھنے دو, ذہن کی تمام صلاحیتوں کو یکجا کر کے ہمیں اپنا شاعرانہ کلام کہنے دو. ان کے لیے تمام ان کے مطالبے پورے کر دیے گئے. سال ہر سال تک وہ مطالعہ خانوں میں بیٹھے رہے, وہ سال ہر سال تک کتب خانوں میں بیٹھے رہے. سال ہر سال کے بعد جب لوگ ان کے پاس اس انتظار کے ساتھ گئے اور اس مطالبے کے ساتھ گئے کہ کوئی قرآن پاک کے مقابلے میں اگر کچھ بنایا تو لے کر آؤ, تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کی دائیں طرف ردی کے ڈھیر ہیں, تو پھٹے ہوئے کاغذات کے دست کے دست جو ہے وہ دفتر کے دست لگے ہوئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کوئی ایک آیت تیار کی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ بھی ذہن نے سوچا, جو کچھ زبان سے نکلا, جب ہم نے تحریر کر کے دوبارہ پڑھ کر قرآن سے مقابلہ کرنا چاہا تو قرآن کا مقابلہ نہ سمجھتے ہوئے اسے پھاڑ کے ردی بنا دیا. یہ ردی کا دفتر تو موجود ہے مگر قرآن کے مقابلے کے لیے ایک آیت بھی موجود نہیں ہے.
بیٹے سوچ کے سوچ کے ابھی وہاں تک بات نہیں آئی.
اور قرآن مجید کی ایک اور بڑی عجیب شان ہے کہ جو قرآن کا مقابلہ کرنا چاہے, قرآن اکیلا اس کو ایسی شکست دیتا ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ قرآن نے کیسی شکست دی. یہ بات میں نے اس وقت کہی جب لندن میں اس رمضان میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شہر ہے گلاسگو, وہاں پر رمضان مبارک کی تیسری رات کو تراوی کے بعد تقریر تھی. مسلمانوں نے جہاں تراوی پڑھ رہے تھے جو مسجد بنائی تھی, یہ مسجد کیا تھی؟ یہ پہلے یہودیوں کا عبادت خانہ تھی. بھئی عیسائیوں کے تو بہت سارے گرجے خرید کر مسجدیں بنا دی گئی ہیں لیکن بہت کم ایسا ہے کہ یہودیوں کے عبادت خانے خرید کر بھی مسجدیں بنا دی. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھو آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ, جب ہندوستان اور پاکستان پر 7 سمندر پار کر کے آنے والا گورا انگریز یہاں قدم جمانے کی فکر میں تھا, وہ یہ سوچ میں مبتلا تھا کہ مسلمانوں پہ حکومت کر کے بھی, ان کے دریاؤں کے پل بنا کر بھی, ان کی سڑکیں بنا کر بھی, انہیں عہدے دے کر بھی, انہیں میں غدار پیدا کر کے بھی, جھوٹے نبوت کے دائی بنا کر بھی, جھوٹے مجددوں کو بدعت و شرک کے تمام تر کارخانے دے کر بھی, میں مسلمانوں کے دلوں سے آزادی کی شمع کو جو روشن ہو چکی ہے میں اسے گل نہیں کر سکا, میں ان کے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا, میں ان کی غیرت ایمانی کا جنازہ نہیں اٹھا سکا. سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمانوں سے قرآن کو الگ کر لیا جائے, دولت قرآن کو چھین لیا جائے تاکہ نہ رہے باس نہ بجے باسری, مسلمانوں سے قرآن کو دوری ہوگی تو مسلمانوں کے دلوں سے یہ آزادی یہ فکر کا جذبہ نکل جائے گا, یہ جہاد کی شمع گل ہو جائے گی اور ان کے جذبات سرد بن جائیں گے. جب اس نیت سے اس نے قرآن پاک کو جمع کر کے جلانے یا دریا برد کرنے اس وقت ایک منصوبہ بنا کر اس پہ عمل کیا تو قرآن پاک نے اپنی حفاظت کیسے کی, قرآن پاک نے انگریز سے جنگ کیسے لڑی کہ وقت گزرتا چلا گیا. آج وہی قرآن ہے جو 7 سمندر پار کر کے چلا جاتا ہے, انگریز کے عبادت خانوں کو چھین لیتا ہے, یہودیوں کے عبادت خانے کو چھین لیتا ہے اور ان کے گھر میں بیٹھ کر جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ بولتا تھا انگریز کے گھر میں قرآن بولتا ہے. جیسے فرعون کے گھر میں خدا نے موسیٰ کو جوان کیا, آج انگریز کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, آج وہاں اسلام جوان ہو رہا ہے, اسلام کی نشاط ثانیہ ہونے والی ہے, آج وہاں اسلام انگڑائی لے رہا ہے, آج دنیا کفر کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے نظر آتا ہے، اور آج وہ اسلام سے اس قدر پریشان اور مرعوب ہیں کہ وہ اسلام سے پریشان ہو کر سوائے اس کے اور کچھ نہیں، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک ہی بات کہتے ہیں، آگے بنیاد پرست، آگے بنیاد پرست، بنیاد پرست. بنیاد پرست کون بھائی؟ کہتے جی بنیاد پرست وہ جو مرنے سے نہیں ڈرتے، جو مرنے سے، جو کفر کو قبول، جو مصالحت کا شکار، جو اتحاد کے نعرے، جو کسی کے دم چھلا، وہ بنیاد پرست ہے. ساری دنیا امریکہ سے ڈرے، بی بی کو امریکہ کی ضرورت، بابو کو امریکہ کی ضرورت، انڈیا کو امریکہ کی ضرورت، پاکستان کو امریکہ کی ضرورت، سارے بے غیرت سربراہان مسلمان، سربراہان اسلامی امارت آج امریکہ سے ڈر رہے ہیں، لرزہ برندام ہیں، ہر ہفتے واشنگٹن سے ہدایات وصول کرتے ہیں، ان کی رہنمائی میں اپنے اپنے ملکوں میں اپنے مسلمانوں کے خلاف دستے ظلم دراز کرتے ہوئے تیز ستم سے مسلمانوں کے سروں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن آج وہ امریکہ جس سے یہ بےغیرت لوگ پریشان ہے، کوئی اس کے صدر سے پوچھے کہ تجھے پریشانی کیا ہے، تجھے خوابوں میں بھی اگر کسی سے ڈر لگتا ہے وہ مجاہد کون ہے، وہ کون ہے، وہ طبقہ کون ہے، وہ جماعت کون ہے، وہ گروہ کون ہے جو تیرے خوابوں کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ہی لفظ بولتے ہیں بنیاد پرست. کون؟ بنیاد پرست. اس کو کہو بنیاد پرست کون، وہ کہے گا مسلمان. کون؟ پھر اس سے پوچھو مسلمانوں میں سے کون سا، مسلمانوں میں سے، کہے گا سپاہی صاحب. مذاق کی بات نہیں میں ثابت کرتا ہوں، سپاہ صحابہ. میں نے روپوشی کے دنوں میں بھی تقریر کی تھی نا ٹیلی فون پر، صاحب میں نے اس میں بھی بات کی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے گرفتار کیا گیا، حضرت فاروقی صاحب کو گرفتار کیا گیا، پوری جماعت کو. یہ بی بی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ ہمیں گرفتار کر لیں، یہ تو اوپر سے ہدایات آئیں. کیوں کہ بی بی سی لندن نے میرے پاس آ کر ایک پروگرام ریکارڈ کیا، اور اس نے اس پر غالباً 50 لاکھ روپے خرچ کیے. 15 دن وہ ٹیم میرے ساتھ رہی، یہ ہمارے جلسے کی کیوریج انہوں نے، ہمارے جلوسوں کو انہوں نے ان کی فلمیں بنائی، اس میں ہمارے انٹرویو لیے، اس میں کچھ غلط باتیں بھی انہوں نے ڈال لیں اور اپنی طرف سے ہماری طرف منسوخ کر دی. لیکن 60% ایسا مواد تھا جو آپ کے جذبات، آپ کے جلسوں، آپ کے مشن پر مبنی تھا. اب جب اس نے دکھانا شروع کیا کہ ہر طرف سے اٹھ کر لوگ شیعہ کے کفر کے نعرے لگا رہے ہیں، موت پر لبیک کہہ رہے ہیں اور موت کے لیے جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں، اور پھر بڑے بڑے جلوس، بڑا بڑا احتجاج اور ایمانی غیرت اور جرت کا اظہار، یہ اس قدر اس انداز میں جب بی بی سی کے ٹی وی سے نشر کیا گیا تو امریکہ اس کے ہواریوں کے طوطے اڑ گئے. یہاں تک کہ جب اوکلاہوما، امریکہ کے شہر اوکلاہوما میں بم کا دھماکہ ہوا جس سے بہت سارے امریکی جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئے، تو امریکی صدر نے اس موقع پر قوم سے خطاب کرنے کا ارادہ کیا. امریکی صدر خطاب کرنے کے لیے تیار ہوا، دنیا بھر کے ٹی وی اس کا خطاب نشر کرنے کے لیے تیار تھے، کیمرے فٹ تھے، اس کا خطاب ہونے والا تھا اور پوری دنیا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. ابھی کلنٹن کی تقریر شروع نہیں ہوئی، میری شروع ہو گئی. اس بی بی سی نے اپنے چینل سے کلنٹن کی تقریر سے 4-5 منٹ پہلے میری تقریر لگا دی. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ایک تو خمینی کی کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ مومن بن کے رہنا ہوگا. دو سے مومن بن کے رہنا ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا یہ جو شیعہ کو معاف نہیں کرتے یہ سانو کتنا کریں گے، یہ ساڈے پلوٹھی دے منڈے نو معاف نہیں کرتے تو پیو نو بھی نہیں چھڈن گے. کیوں کہ گونگے کو نہ مارو، گونگے کی ماں مار دو تاکہ گونگے پیدا ہی نہ کرے. پریشانی لاحق ہوئی. بنیاد پرست، دہشت گرد، تخریب کار. کچھ ہمارے لوگ بھی پریشان ہو گئے، بڑے بدنام ہو گئے، ہم بڑے بدنام ہو گئے، غیر اسلامی ممالک میں ہم بڑے بدنام ہو گئے، دنیا میں دہشت گرد سمجھ رہی ہے. میں نے کہا خدا کے بندو آپ اس بات پر کیوں پریشان ہیں؟ اگر کافر آپ سے پریشان ہے، کافر آپ سے دہشت زدہ ہے، کافر آپ کے تحریک سے خوف زدہ ہے اور وہ آپ کی تحریک کو دیکھ کر پریشان ہو کر کہہ رہا ہے یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے جاندار ہیں، یہ بڑے ستمگر ہیں. تو کافر کے خوف زدہ ہونے سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس سے کافر ناخوش ہو. جیسے کافر وہ بھی کوئی مسلمان ہے جو تو کافر بھی راضی ہو. آج لیڈروں کی حالت یہ ہے، کہتے جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، فلاں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ہمیں وہ کیسا سیاستدان ہے، وہ کیسا وہ لیڈر ہے. وہ لیڈر اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کا لیڈر کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو امن کے تمغے امریکہ سے لینا چاہتا ہے یا امن کے تمغے برطانیہ سے لینا چاہتا ہے. اگر آپ اسلام اور مسلمانوں کے وفادار ہیں تو آپ کو امریکہ اور اس کے ہواری امن کے تمغے نہیں دیں گے، وہ آپ کو دہشت گردی کے طرح تمغے دیں گے. اور دہشت گردی کے ان کے تمغوں کو سینوں پہ سجا اور کہہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اتنی ویلیو تو ہے کہ دنیا کا کافر آج میرے نام سے لذا ترسا ہے. اور کہتے کیا ہیں بنیاد پرست، کیا کہتے ہیں؟ میں نے وہاں بھی کئی مطلب کہا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بنیاد پرست کا معنی ہے بنیاد والا. کیا معنی ہے؟ ہم بنیاد والے ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہماری نسلی بنیاد بھی ہے اور ہماری روحانی بنیاد بھی ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی، نسلی بھی، مذہبی بھی، فکری بھی. ہماری بنیاد ہے، میں ہوں، میری بنیاد ہے، میرا باپ ہے نسلی، میری والدہ ہے، میرا دادا ہے، میرا نانا ہے، چاچا ہے، مامے ہیں، خالوں ہیں، سب ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے. پھر آگے اولاد ہے، شاخیں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جناب ہمیں آپ اچھے نہیں لگتے. کیوں؟ کہ آپ کے چاچے، مامے، تائے، نانا، باپ یہ کیوں ہیں؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں ہم تو بے بنیاد ہیں. ہم جو بے بنیاد ہیں اس لیے کہ ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کا نام کیا ہے. پہلے لندن میں، امریکہ میں شناختی کارڈ میں باپ کا نام ہوتا تھا. آپ کے یہاں باپ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اب وہاں باپ کا نام نہیں، ماں کا نام آنے لگا. اب ماں کا نام بھی نہیں ہے، اب صرف نام ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ کے کس دن پیدا ہوا، یہ نہیں پتا کہ پیدا کس نے کیا، یہ نہیں پتا کہ بابا کون تھا، ممی کون تھی، ڈیڈی کون تھا. چاچا تو دور کی بات ہے، نانا تو دور کی بات ہے، اب نہ ماں کا پتا نہ باپ کا پتا. کہتے ہیں جس طرح ہم بے بنیادیں ہو تم بھی بن جاؤ. بے بنیادیں بننا ہے، بنیاد والا بننا ہے یا بے بنیاد؟ تو پھر آپ بنیاد پرست ہو گئے. اب ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی بے بنیادیں ہو جائیں. کون آیا، کون کس سے ملا، کون آگے بنا، کسی کو پتا نہ ہو، نہیں سمجھے، پتا ہی نہ ہو کہ کون باپ تھا، کون ماں تھی، کون آیا، کہاں چلا گیا. اور خدا کی قسم جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے. میں پوچھتا جاتا ہوں ساتھیوں سے کہ یہ جو اتنے نوجوان ہیں، یہ جو بچے ہیں، ان کے سارے ماں باپ ہوں گے؟ کہتے ہیں جی کہاں ماں باپ ان کے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باپ کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کی ماں کون ہے. اس بات کی گواہی دینے کے لیے یہاں کئی سارے لوگ ہیں، وہاں کے جو یہاں آئے وہ گواہی دے سکتے ہیں آپ کو. وہ چاہتے ہیں آپ بھی بے بنیاد ہو جائیں. کیسے؟ کہ یہ جو نکاح کے ذریعے سے اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر ایجاب و قبول کی کیفیت میں میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہونے کے بعد پھر اولاد چلتی ہے، بہن بھائی کے رشتے قائم ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے رشتے قائم ہوتے ہیں، ماموں بھانجے کے رشتے قائم ہوتے ہیں، چاچا بھتیجا کے رشتے نکلتے ہیں، باپ بیٹا کے رشتے نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج رات یہاں ٹھہر، یہاں کوئی نامعلوم پیدا کر، وہ کل کی رات وہاں ٹھہر، وہاں کوئی نامعلوم پیدا کر، جہاں جیسے ہم حرامی ہیں یہ بھی بن جائیں. آپ کو بے بنیادہ بننا قبول ہے؟ یہ تو ہے جناب نسلی بے بنیادی. ہمیں فخر ہے کہ ہم بنیاد پرست ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم حلالی ہیں، اور انہیں خوشی ہے کہ وہ حرامی ہیں، انہیں خوشی ہے اس بات کی. اور دوسری بات، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے روحانی بنیاد ہے، ہماری فکری بنیاد ہے. ہم فکری طور پہ آزاد نہیں،
ہم اپنی سوچ اور عقل کو بے مہارا نہیں چھوڑتے کہ جہاں چاہے بکری کی طرح چرتی پھرے، جو چاہے سوچتی پھرے اور اس کی سوچ پر ہم عمل پیرا ہوتے رہے. نہیں، ہم نے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی دانائی اور سمجھ کو تیاگ کر دیا محمد کی شریعت سے. ہم نے اسے تیاگ کر دیا ہے اللہ کے اتارے ہوئے نظام حیات کے سلسلے ضابطے اور زنجیر سے. وہ جا اٹھائے گا اٹھیں گے، جا بٹھائے گا بیٹھیں گے، جا چلائے گا چلیں گے، جا روکے گا رکیں گے، جو کرنے کا حکم دے گا کریں گے، جا سے روکنے کا حکم دے گا روکیں گے رکیں گے، جا جینے کا حکم دے گا جیئیں گے، اور جا مرنے کا حکم دے گا مریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، عقل کو آزاد چھوڑ دو. عقل کہتی ہے ننگے نہ ہو تو کپڑے اتار دے. ننگوں کے کلب ہے باقاعدہ، کسی نے ننگوں کے کلب بنا کر ایسی بے حیائی فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا، تم کپڑے اتارو گے ہم تمہارے چمڑے اتاریں گے. پاکستان میں اگر کسی نے کہا فکری آزادی ہونی چاہیے، یہ بیجنگ کانفرنس جس میں پاکستان کی محترمہ صاحبہ گئی، وہاں قرارداد یہ پاس کی گئی کہ جیڑی عورت جیڑے مرد نو چنگی لگے لے جاوے، یہ قرارداد پاس کی گئی. یاد رکھو، اگر پاکستان میں ایسی بے غیرتی، بے حیائی، بے ضمیری اور اسی طرح بدکاری کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے کنجروں، پاکستان کی کنجریوں، ہم تمہیں الٹا لٹکا دیں گے، مگر کرنے کے نام پہ بننے والے ملک میں تمہیں بدکاری نہیں کرنے دیں گے. جرات پیدا کرو، جرات، ہمت پیدا کرو، سجا پیدا کرو، نعروں سے ہٹ کر اب نعروں سے قدم آگے بڑھانے ہیں. کوئی بے غیرتی، بے حیائی، فحاشی، لا دینیت، لا قانونیت، اسلام کے خلاف کوئی تاثرانہ سازش ہم اس ملک میں نہیں پنپنے دیں گے، ہم اس ملک میں کوئی نظام نہیں چلنے دیں گے. نعرے بھی لگائیں گے، عمل بھی کرتے دکھائیں گے. کوئی ظالم جابر سامنے آئے گا، شریعت کا کوئی دشمن سامنے آئے گا، جب تک اس کی جب کاٹ نہیں دیتے اس وقت تک چیر سے نہیں بیٹھیں گے. کیا خیال ہے؟ بس تھوڑے اسے انشاءاللہ تو ڈر لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بڑیاں شیمن، یہ مرنو نہیں ڈر دے، یہ مرنو. سچ بتاؤ، مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں لگتا. صرف شیعہ نہیں، شیعہ نوازا اور اسی طرح شیعہ کی طرح بے غیرتی اور بے حیائی کو اپنا اور لاڑ بچھونا بنانے والوں، ہماری تم سے کھڑی جنگ ہے. ہم زندہ رہیں گے تو غیرت مند بن کے رہیں گے، زندہ رہیں گے مسلمان بن کے رہیں گے، زندہ رہیں گے قرآن کو سینے سے لگا کے رہیں گے، زندہ رہیں گے کتاب و سنت کو ہاتھوں میں اٹھا کر رہیں گے. مریں گے تو غیرت کی موت مریں گے، مریں گے شہادت کی موت مریں گے، مریں گے شہادت کی موت مریں گے. یہ سبق تو آپ سکھاتا ہے، یہ سبق ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہ سبق ہمیں، یہ سبق ہمیں قرآن سکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈرو سرو نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم تو اپنی جانیں بیچ چکے ہو، تم تو اپنی روحیں بیچ چکے ہو، تم اپنا جسم بیچ چکے ہو، جوانی بیچ چکے ہو. جو مومن ہے وہ اپنے جسم و جان بیچ چکا ہے. جسم و جان کس کو بیچ چکا ہے؟ اللہ کو بیچ چکا ہے. اللہ کے نام کر دیا ہے جسم، جان، خون، پسینہ، سب خدا کے نام. کیوں، کیا کریں؟ فرمایا رب کے راستے میں تم جہاد کرو، رب کے نظام کے مقابلے میں اگر کوئی کافرانہ نظام لاتے اس کا راستہ روکتے روکتے جان تم دے دو جسم تم زبا کے آؤ جنت میں دیتا ہوں, جنت میں دیتا ہوں. جب تک قرآن مجید مسلمانوں میں ہے اور مسلمان اس پر عمل کر رہا ہے, دنیا کی کوئی قوت و طاقت مسلمانوں پہ حکمرانی کا خواب سچا نہیں کر سکتی. لیکن دوستو جس دن اسے چھوڑ بیٹھے, اس دولت سے منہ موڑ بیٹھے, اس ہدایت کی روشنی کو مثل بنا کر تاریکی کی راہوں پہ ساتھ لے جانے سے قاصر رہے, تو پھر تباہی بربادی کفر و شرک کے ڈرے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گا. پھر ہم بھی وہی کچھ کرنے لگ جائیں گے, بلکہ ہم دو ہاتھ آگے بڑھ جائیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ جب مسلمان بگڑتا ہے نا, جب مسلمان بگڑتا ہے تو وہ کافر سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اس کی میں زیادہ بات نہیں کرتا. یہ یاد رکھنا, جو چیز جتنی نفیس ہوگی, جتنی خوشبودار اور ذائقے دار ہوگی, جب وہ خراب ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ بدبودار ہوتی ہے. جانور چارہ کھاتا ہے مگر اس کی لید سے اتنی بدبو نہیں آتی جتنا انسان کھانا کھانے کے بعد اس کے فضلات سے بو آتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح جانور بھی مرتے ہیں مگر جب کسی آدمی کا لاشا پھول کر پھوٹ جائے تو جتنی اس اشرف المخلوقات کے لاشے سے بو آتی ہے اتنی کسی سے نہیں آتی. اسی طرح کافر کافر ہے, اس کا کفر اپنی جگہ پر ہے. جب یہ اپنا ایمان خراب کر کے کفر میں جاتا ہے تو یہ اتنا غلیظ اور گندا ہو جاتا ہے کہ جن ہڈیوں کو انگریز نے ان کے اوپر سے جو گدا اور گوشت تھا اور اسے چوس چوس کر چھچوڑ چھچوڑ کر جو ہڈیاں پھینک دی ہیں, پھر یہ ان ہڈیوں کو کھانا فخر سمجھتے ہیں. یہ پھر اتنے گر جاتے ہیں, یہ اتنے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں کہ دنیا کفر بھی ان کو دیکھ کر سجدہ اور حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ تو ہم سے بھی آگے بڑھ گئے, یہ شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں جب قرآن سے اعراض کرتے ہیں. اور قرآن سے اعراض کرنے والا من آزان ذکری فإن له معیشتا ضنکا, جو قرآن سے اعراض کرتا ہے خدائی عذاب تل آ جاتا ہے کہ معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. معاشی طور پہ معیشت زن کا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. جب کوئی قوم مسلم جس دور میں بھی قرآن سے اعراض کرے گی یا کر رہی ہے یا آئندہ کرے گی یا کیا تھا, آپ اس کی زندگی کو پڑھیں, معیشت زن کا, بے روزگاری پورا نہیں پڑتا, ہر وقت تباہ اور لالچ ہیس اور معاشی طور پہ تباہ, ذہنی طور پہ مفلوس, امن کے طور پہ ختم, سکون نام تو نہیں اور کسی طرح بھی عزت آبرو محفوظ نہیں, یہ تو دنیا کا عذاب ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَا, قرآن سے راز کرنے والی قوم جب حشر کے میدان اٹھے گی تو اس کی آنکھوں کی بلائی سلب کر لی جائے گی, اس کی آنکھوں کی بلائی سلب کر لی جائے گی. اس لیے دوستو اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو, اس کے ساتھ تعلق اتنا گہرا کر لو, پھر یہی تو وہ قرآن ہے. دنیا چھوڑ جائے گی مگر قرآن نہیں چھوڑتا. باپ چھوڑ آیا, بیٹا چھوڑ آیا, بھائی چھوڑ آیا, احادیث کا مطالعہ کر, سب چھوڑ کر چلے آئے ہیں. اب اس جہان میں, وہ جو عالم برزخ ہے, اس جہان میں تیرے کام کوئی آئے گا تو قرآن آئے گا. حشر میں تیرے لیے کوئی رب کی بارگاہ میں لڑکے سفارش کرے گا تو قرآن کرے گا. اور جنت کا ٹکٹ لے کر تجھے جنت میں داخل کرنے اگر کوئی جائے گا تو قرآن جائے گا. اس سے تعلق جوڑ, یہ کوئی معمولی چیز نہیں. خوش ہوتا ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنایا مجھے مبارک دو, میرا بیٹا انجینئر بن گیا مجھے مبارک دو, میرا بیٹا سردار بن گیا مبارک دو, میرا بیٹا کونسلر ایم پی ایم ایل اے بن گیا مبارک دو, مجھے بہت دولت مل گئی, مجھے یہ منصب مل گیا, عہدہ مل گیا, مبارک دو. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جسے قرآن مل جائے, بہترین وہ شخص, مبارکباد کے مستحق وہ شخص
لائق 87 وہ ہے جسے دولت قرآن مل جائے, اور وہ بھی اس انداز میں, یا وہ اسے پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے. کیا کسی کو عہدہ ملے تو محلے کے لوگ مبارک دیں, کسی کو دولت ملے تو چودھری مبارک دیں, کسی کو وزارت ملے تو سردار مبارک دیں, کسی کو اور منصب ملے علماء مبارک دیں, جس کو قرآن ملا اسے پیغمبر مبارک دے, اسے رسول مبارک دے, اسے اللہ کا نبی مبارک دے کہ مبارک تو ہے بہترین سب سے جسے قرآن ملا ہے. رسول کی طرف سے جسے بہترین کہا جائے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت کسی سے کم ترین نہیں کر سکتی. قرآن پاک سے تعلق جوڑنے والے طلباء, حفاظ کرام, علماء کرام, آج سے میں 10 مستعد کروں گا, کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر اور کبھی بھی اپنے آپ کو فروتنی کا شکار مت سمجھیں, کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا مت سمجھیں. اگر کبھی بھی یہ بات ذہن میں آ گئی تو یہ قرآن کی ناقدری ہوگی. جس کے پاس قرآن کی دولت ہے, جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہے, جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے, اس کی تفسیر پڑھاتا ہے, اس کی وضاحت کرتا ہے, اس کا درس دیتا ہے, اس کا خطبہ دیتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے, بڑے طلباء کو پڑھاتا ہے, اس سے بڑا بہترین انسان, اس سے بڑا اللہ کے کرم اور فضل سے, اللہ کے کرم اور عنایات سے مستفید ہونے والا انسان, اس سے بڑا خوش بخت انسان, اس سے بڑا سعادت مند انسان اللہ کی دھرتی پہ کوئی نہیں ہے. آپ سو فضائل سناؤ لئی اور مولوی تھوڑے ہیں, ساڈے کو سارے فضائل ہی تھوڑے سننے سی, اسی لیے اسی نعرے نہیں لاؤ. ہاں بھائی تھی میرے کو کہڑی شاید سننی ہے بھائی, ہم نے تو سننا ہے کہ یہ بتاؤ کہ گرفتاری کیسے ہوئی, تو رہائی کیسے ہوئی. ان پیشانیوں پر لکھے سوال مجھے نظر آتے ہیں. دو تجربہ تھوڑا ہے مگر تھوڑے تجربے میں محنت اتنی کر لی ہے کہ آنکھوں کے اندر او جو پیچھے آنکھوں کے پیچھے آپ کے خیالات کی تختی ہے اس میں جو کچھ نقش ہے اگر کوئی خطیب ہو اسے نظر آ جاتا ہے, جواب دے نہ دے اس کی مرضی ہوتی ہے, نظر آ جاتا ہے لیکن جواب وہی دیتا ہے جس کے کردار کی اپنی تختی صاف ہو, وہ تو جواب دے دے گا, اور جس کی اپنی تختی پہ داغ دھبے اور جس نے سیاہیاں لگی ہوئی ہوں, جس جنہوں سے کہنے مکھیاں واریاں, جنہیں اپنی سلیب پہ مکھیاں واریاں ہوں تو سیاہی کے دھبے لگائے ہوئے ہوں, وہ پھر الف نو اونٹ پہ کہہ سکتا ہے پر جواب نہیں دے سکتا. کیا خیال ہے, جواب ہو جائے؟ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں, جو رہ گیا تو تسی پوچھ لے. گرفتار کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے پاس شیعت کے لیے کوئی نرمی نہیں, اس لیے کیا گیا کہ شیعت کا کفر جو مسجد اور محرام میں بیان کرتے تھے وہ تو بی بی سی نے نشر کرنا شروع کر دیا, پوری دنیا میں وہ کفر اب دنیا کے سامنے آنے لگا, یہاں تک کہ جب وہ تقریر جس میں خمینی کی کتاب کا حوالہ دے کر میں نے کہا کہ یہ کتاب حکومت اسلامیہ ہے اور اس کا فوٹو دکھایا جاتا ہے کہ اس کے صفحہ 40 پہ خمینی نے لکھا ہے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے, خمینی کا یہ قول اور خمینی کی یہ عبارت عقیدہ ختم نبوت کے انکار ہے, عقیدہ ختم نبوت سے انحراف ہے, عقیدہ ختم نبوت کے انکاری ہے, اور انکار کی وجہ یہ ہے اگر کوئی شخص کسی آدمی کو پیغمبر اسلام کے بعد کسی نبی کے برابر سمجھے, کسی نبی سے اعلیٰ سمجھے یا نبی کہہ کر اس سے کم قرار دے وہ ختم نبوت کے منکر, دورہ اسلام سے خارج ہے. خمینی نے 12 اماموں کو باقی نبیوں سے اعلیٰ کہا ہے, حضور کے درجے میں برابر کہا ہے, یہ ختم نبوت کا انکار ہے. قادیانیوں سے بڑا بڑا گناہ خمینی بڑا کافر ہے. بس یہ جو یہ تقریر ٹی وی دکھا رہا ہے, پوری دنیا میں دکھا رہا ہے. سبحان اللہ, شہیدوں کا خون اسے کہتے ہیں رنگ لاتا, اسے کہتے ہیں شہیدوں کا خون خراج وصول کرتا ہے. کیسے؟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਔਰ ਤੁਮੇ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ। ਹਮੇ ਯੇ ਤੋ ਤੁਮਤਾ ਨਾ ਦੇਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਮਨੇ 350 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਮੇ ਯੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹਵਾਈ ਲਹਿਰਾਂ ਪੇ ਫੈਲਾ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਕੂਦ ਗਏ ਹਮ, ਉਸਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸਕੇ ਵਾਲਾ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਠੇ ਹੈ ਈਰਾਨ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਮ ਸੜਕੋ ਗਰਾਮ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕੋ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਏ, ਹਮ ਟੀਵੀ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸੁਭਾਨ ਸਾਹਬਾ, ਸੁਭਾਨ ਸਾਹਬਾ, ਸੁਭਾਨ
ਹਮ ਟੀਵੀ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਮ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? 55 ਮਰਤਬਾ ਵੋ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਵੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ, ਉਨਕੇ ਇਜਾਜ਼ ਮੇਂ ਇਸਤਕਬਾਲੀਆ ਦੀਆ, ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਮ 1500 ਆਦਮੀ ਥੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਹੋਤੇ ਹੈਂ। ਅਬ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਗਿਆ ਤੋ ਮੁਝੇ ਏਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾ ਸਫੀਰ ਮਿਲਾ, ਏਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਾ ਸਫੀਰ ਮਿਲਾ, ਔਰਤੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂ ਆਰ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰਿਕ? ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰਿਕ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕੈਸੇ ਪਹਿਚਾਨਤੇ? ਕਹਤੇ ਆਪਕੋ ਟੀਵੀ ਪਰ ਦੇਖਾ ਥਾ, ਆਪਕੋ ਟੀਵੀ ਪਰ ਦੇਖਾ ਥਾ, ਵੋ ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਤੇ ਆਪ ਵਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀ ਹੂੰ, ਆਪਨੇ ਅਭੀ ਦੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭੀ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਅਸਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਦੇਖ ਲੇ ਤੋ ਤੁਮ ਲੈਟਰੀਨੋ ਮੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਸੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਮਹਾਰਾ ਰਾਜ ਇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਮਹਾਰਾ ਜਲਾਲ ਇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਮਹਾਰੀ ਜਰਤ ਬਸਾਰਤ ਜਸਾਰਤ ਇਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਮਹਾਰਾ ਦੀਵਾਰਾ ਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤੁਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾਓ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕੁਸ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੀ ਕੋ ਬੋਲ ਗਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੋਲ ਗਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਫਰਾਮਾਸ ਕਰ ਗਏ ਥੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਪਰਤ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਗਾਰਜ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਸੇ ਪਸ ਡਾਲ ਦਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਯਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਥਾ, ਯਹੀ ਮਲਮਲਾ ਥਾ, ਯਹੀ ਅਮਲਾ ਥਾ, ਯਹੀ ਜ਼ੁਰਤ ਥੀ, ਯਹੀ ਇਸਾਰਤ ਥੀ, ਯਹੀ ਵਸਾਰਤ ਥੀ ਕਿ ਤੁਮਹਾਰੇ ਨਾਰੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਤਾ ਥਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾ ਥਾ, ਤੂੰ ਜਬ ਨਾਰਾ ਤੋ ਖੈਬਰ ਤੋੜ ਦੇਤਾ ਥਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਰਾ ਸਿਖਾ, ਤੂੰ ਨਾਰਾ ਲਗਾ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਹਾਥਾਂ ਮੇ ਅਗਰ ਛੜੀਆਂ ਹੋਗੀ ਉਸੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਮਨ ਮੇ ਅਗਰ ਰੋੜੇ ਹੋਗੇ ਉਸੇ ਬੰਬ ਖੁਦਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਤਾਸਰਾ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਮੋਮਿਨਾ ਤੋਂ ਬੇਤੇ ਅਪਣੀ ਲਗਤਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਹਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇ ਘੁਸ ਗਏ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਕੇ ਆਲਮ ਕੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣੇ ਦੀਜੀਏ। ਹਮਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਮਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਮ ਕਟੇ ਹੈ ਤੋ ਬੜੇ ਹੈ, ਹਮ ਕਟੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਕਟਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਕਰਤੀ। ਏਕ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਤੀ ਹੈ? ਅਵਲ ਏਕ ਯਾ ਦੋ ਯਾ ਤੀਨ ਯਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਏਕ ਕੁਤੀਆ 6, 8, 10, 12 ਹੈਂਜੀ, ਖਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ 16, 16 ਸਪੜੀ 100, 100 ਦੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਤੇ ਦੇਖਾ ਹੈ? ਕਭੀ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਤੇ ਦੇਖਾ? ਬੱਕਰੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੇਤੀ ਏਕ ਹੈ, ਜੰਤੀ 2 ਹੈ, 4 ਹੈ, ਜ਼ਿਬਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਤੀ ਹੈ,
مگر پھر بھی بکریوں کے ریوڑ ہے یا نہیں ہے؟ بکریوں کے غلے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ بکریوں کو آپ نے پہاڑوں پہ جنگلوں پہ اور زراعت کے میدانوں میں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کتی جنتی بارہ بارہ ہیں، کبھی کتوں کے ریوڑ دیکھے؟ دیکھے؟ یہ کٹنا جانتی ہے تو بڑھنا جانتی ہے، وہ بھونکنا جانتا ہے تو گھٹنا جانتا ہے، جو بھونکتا ہے وہ گھٹتا ہے، جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ اگر کٹنے والے نہ ہوتے تو رات کے ایک بجے تم یہاں ہوتے؟ سودے کرنے والے ہوتے تو تم اس طرح نعرے لگاتے، انتظار کرتے، گھر میں بیٹھ کے تین حرف ہم پہ بھیج دیتے، مگر یہاں آنے کی زحمت گوارا نہ کرتے؟ کیوں؟ کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ کٹ جاتے ہیں مگر ہلتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں۔ کوئی اس بڑے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہو جو یہ کہے کہ میں سپاہ صحابہ کا ایک ادنا کارکن ورکر رکن تھا، عہدے دار تھا، شیعہ کو کافر کہنے کی وجہ سے مجھ پہ مقدمے قائم ہوئے، میری برادری مجھ سے لگ پڑی، میرے اپنے ناراض ہو گئے، مجھے جیل میں جانا پڑا، میں نے مصیبتیں دیکھی، ہتھکڑیاں پہنی، میں گھبرا گیا، جماعت چھوڑ دی۔ کوئی ایک کھڑا ہو، کوئی ہے؟ بچے ہیں؟ جوان ہیں؟ ایک ورکر نہیں بکتا، ایک بچہ نہیں بکتا، موقف نہیں چھوڑتا، حالات سے بدل نہیں ہوتا، اور جب ایک بچہ جواب نہیں چھوڑتا، موقف نہیں چھوڑتا، کیسے سوچ لیا کیا سمجھا چھوڑ دیا ہوگا؟ کیسے سوچ میں تھے ہو؟ کیسے سوچ میں تھے ہو؟ بچہ تو بکتا نہیں ہے، وہ تو ڈرتا نہیں ہے، وہ تو گھر میں بیٹھتا نہیں ہے، میں ڈر جاتا جو گولیوں سے نہ ڈرا، میں بک جاتا جس کے سینے میں گولیاں لگی ہیں، بکلا ہوتا تو چار سال پہلے بک گیا ہوتا، بکلا ہوتا تو پہلے بچ جاتا۔ لیکن سنو، جو موقع کل تھا وہ آج ہے، کل بھی عورت کی حکمرانی کو حرام چاہتا تھا، آج ہی دنگے کی چوک پہ حرام چاہتا ہوں، محمد کی شریعت میں عورت کی حکمرانی کو جواز نہیں ہے۔ کوئی عورت سے ملاقات ثابت کر، منہ مانگا انعام لے لے۔ تو اخباروں کی خبروں پہ پل گیا، اخباروں کی خبروں پہ اعتبار آ گیا تجھے کہ میں نے ملاقات کر لی ہے؟ جب سے رہا ہوا ہوں میں نے ابھی تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، ملاقات کی بات کرتی ہیں، ابھی پوچھے، ابھی آگے سوال سن لیتا ہوں۔ ملاقات کر لی، سودے بازی ہو گئی، کس بات پہ؟ سنا کس بات پہ؟ میں تو آج بھی عورت کی حکمرانی کو جائز نہیں سمجھتا۔ زیادہ سے زیادہ تو یہ کہے گا کہ پھر پنجاب میں ساتھ مل گئے، اگر آج ملا ہوں تو بات کر، اگر دو سال سے میری یہی پالیسی ہے کہ پنجاب میں بھی پی پی کی حکومت کا راستہ روکو، غیر پی پی کا حکمران وزیر اعلیٰ کے طور پہ لاؤ، آ رہا تھا پی پی کا حکمران، آ رہا تھا وزیر اعلیٰ، پی پی کا بن رہا تھا، تیری جماعت کے فیصلے کی وجہ سے آخری آدھ گھنٹے میں پی پی مجبور ہوئی، اور پھر بھی وزیر اعلیٰ مسلم لیگ کا آیا تیرے فیصلے کی وجہ سے۔ وہ تم اسے اب تک گرا کرتے ہیں کہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ دو ووٹ اگر سپاہی صحابہ کے پی پی کو مل جاتے، 125 ووٹ ان کے پورے تھے، 27 ووٹ جنیجو کے، 152 کل پڑے ہیں، جنیجو کے 27 نکال لو، باقی 125 جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ ان کا بنتا تھا۔ آخری وقت پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، اخباروں میں کیا، 17 گھنٹے پہلے کیا۔ لوگ کہتے ہیں غیر جاندار، ہاں ہم نے کہا نہ نواز شریف کا ساتھ دیں گے نہ پی پی کا ساتھ دیں گے، وزیر اعلیٰ تیسرا لائے ہیں، نواز شریف کا بھی نہیں لائے، پی پی کا بھی نہیں لائے، راستہ روکا ہے، دو سال پہلے سے چلے آئے ہیں۔ سوالات کا جواب میں ابھی آپ کو بکا دوں گا، پہلے میری بات سن لیا۔ ہاں جی، آپ گئے، دو آدمیوں نے بے نظیر سے ملاقات کر لی، میں نے پیغام بھجوایا تھا کہ کسی ایک کے پاس مت بیٹھو، مجھے وہاں اخبار میں پڑھا کہ وہ بٹو کے پاس بیٹھ گئے، تو ہم بٹو کے ساتھ ہیں، ایک دن ایک رات بیٹھے رہے، پھر نواز شریف کے پاس گئے، میں نے کہا نہیں، تم سپاہ صحابہ کے نمائندے ہو، کسی اور جماعت کے نہیں ہو، باہر چلے آؤ، باہر آ کر بات ہر ایک سے کرو، صورتحال پہ تبادلہ خیال ہر ایک سے کرو، لیکن ہر ایک سے بات کر کے، چاہے وہ بٹو ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے وہ بے نظیر ہو، ہر ایک سے بات کر کے یہ کہو کہ فیصلہ ہماری جماعت کرے گی۔ جس ٹی وی پر تم نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں اسی ٹی وی پہ یہ لفظ نہیں سنے کہ فیصلہ سپاہ صحابہ کرے گی کہ ساتھ کس کا دینا ہے. یہ الفاظ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ ٹی وی تو حکومت کا ہے. جرا تو دیکھ اپنے نمائندوں کی. تو انہوں نے وہاں بھی کہا کہ پنجاب کی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا لیکن ساتھ کہا کہ کسی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہماری جماعت کرے گی. یہ بات ٹی وی سے کہلوائی کہ ہماری اتنی ویلیو ہے, ہم کوئی ایسے پتے نہیں ہیں, ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں کرے گے کرے گے, فیصلہ بھائی آغاز جماعت کرے گی. اور جماعت نے کہہ دیا کہ پی پی کا ساتھ نہیں دیں گے. پھر نہیں دیا, اسی وجہ سے وزارت اولیاء پی پی کو نہیں ملی. اور بات کہنے لگے جناب وزارت کیوں لے لی؟ بھئی اگر غیر پی پی کا وزیر اعلی ہے, اب تک ہم نے مشاورت نہیں ہوئی تھی, اب تک ہم نے پارلیمانی شکتی شپ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وزیر اعلی غیر پی پی کا ہے. اب پھر وہی وزیر اعلی غیر پی پی کا اور اسی جماعت کا ہے, تو جب مشاورت نہیں تھی تو اب ہم نے وزارت لے لی. پہلے بھی ساتھ ہے, آج بھی ساتھ ہے, پالیسی کون سی بدلی؟ ہوا صرف اتنا کہ ہم نے وزارت لے لی. انہوں نے کہا ہائے ہائے ترقی ہو گئی. کیوں ہو گئی ترقی؟ ہو گئی کیوں ہو گئی؟ مسلم لیگ نے بہت زیادہ اور جی میاں صاحب کا نام نہیں دیتا مچھلیاں کیا سمجھا ہے کہ جو آدمی مچھلیوں کے شکار کرنے لگ جائے اسے پھر دنیا کا ہر شکار آسان ہو جاتا ہے. ابھی ہم مچھلیوں کے شکار سے ابتدا کر رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے. مچھلیوں کے شکار نہ ہو, مچھلی شکار سب دھوکھا ہوتا ہے, آدمی اندازے پھسوں ہے, نظر نہیں آتی ہوں. جب اندازے فسن لگ جائے پھر جی سامنے آئے تھک وہ تو ایک منٹ ہی پھس جاتی. خیر ہاں جی میاں صاحب چونکہ جی مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا اس لیے یہ بڑی تکلیف ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ہم نے پڑھا اخبار میں مسلم لیگ والوں نے آپ کو دیکھ کر منہ ہی موڑ لیا. اول تو ایسی بات یہ نہیں ہے کہ جب مسلم لیگیا نے منہ موڑ لیا تو وہ کہے اللہ دی نصرت دا نام ہے جنہیں منہ موڑ لیا. اب نہیں تو موڑا, ہم نے منہ موڑا. یہ وہ حالات کی پیداوار اور وہ لوگ جو ہواؤں کے رخ پہ چلنے والے ہیں. جب ہمارا وقت تھا میاں نواز شریف کا والد گرفتار ہوا, میں نے اسمبلی میں تاج کا برپا کر دیا, شیخ رشید سے زیادتی ہوئی, میں بولا کسی اور ایم ایل اے سے جاتی ہو میں اس پر احتجاج کروں. سات ماہ اس پہ قیامت کے گزر گئے, کوئی ان میں سے بولا تو بات کر, کوئی بولا؟ اور ان کے سیاست پہ مت جاؤ کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے. انہیں تو این گل پوچھ لو, وہ کل تک سانو جی نہیں دن دے آئے کہ وٹو قادیانی ہے. ہمیں کہتے وٹو سے علاج کر دیا آپ نے, وہ تو قادیانی ہے. ہم کہتے ہیں کب قادیانی بنا, کہتے جی وہ قادیانی ہے. مسلم لیگ والے کہتے قادیانی ہے, قادیانی ہے جی قادیانی ہے. ہوں بٹو میاں صاحب کو گیا تھے, کوئی کلمہ پڑھا دیتا ہے میاں صاحب نے؟ کیوں بھائی اب بٹو نے کلمہ پڑھ لیا, اب اس نے قادیانیت سے توبہ کر لے کر کے کوئی میاں نواز شریفیت کی بات کر لی ہے؟ کیا ٹھوکرا پالیسی, کل تک جسے قادیانی کہتے ہو آج اسے گل لگا لیا ہے. کل تک وہ شراب کا لوٹا تھا آج وہ دودھ بن گیا ہے. ہم تمہاری ایسی سیاست کو بھی نہیں مارتے, ہماری اپنی سیاست ہے, اپنا انداز ہے, مذہب میں بھی اپنا ایک انفرادی کردار ہے, سیاست میں بھی اپنا ایک انفرادی کردار ہے. بیٹھ گئے جی وزارتیں لے کے, بیٹھ گئے وزارتیں لے کے, اور ایسی وزارتیں لے کے بھی شیعہ نو کافر کہنے ہیں. وزارتیں لے کے بھی شیعہ نو کافر, وزارتیں لے کے بھی عورت کی حکمرانی نہیں مانتے, حرام کہنے ہیں, بحث کرتے ہیں اس پہ کہ عورت کی حکمرانی اگر جائز ہوتی اللہ تعالیٰ 144,000 نبیوں میں سے کوئی تو نبی نہیں پیدا کر دیتا, نبی نہیں اور کوئی تو عورت پیدا کر دیتا. نبی کسی نبی کی خلیفہ کوئی عورت, کسی نبی کی شریعت میں امام کوئی عورت, اور اللہ کے اس دھرتی پر کیسی کیسی عورتیں آئیں, ایسی خواتین جو نبی کی ماں نبی کی بیوی, جس کا بیٹا بیت اللہ کا مزدور, جس کا زوج محترم بیت اللہ کا معمار, جو صفا مروہ میں چلے تو حج اور عمرہ کے مناسک میں وہ عمل داخل ہو گئے, قیامت تک جب تک اس کے انداز نہیں اپناؤ گے نہ آ جا سکتے نہ عمر آ سکتے. پیغمبر کی ماں ہے, پیغمبر کی بیوی ہے, لیکن وہ بھی اللہ نے اسے نہ خلیفہ بنایا, نہ نبی بنایا, نہ امام بنایا. بنایا عورتوں میں سے ایک عورت حضرت مریم بھی ہے, حضرت, لیکن وہ بھی خلیفہ, امام اور نبی. اور عورتوں میں سے عورت, میں تو شیعہ سے کہتا ہوں, اب تو تم ایران سے آ کر عورت کی حکمرانی کے جواز کے فتوے دیتے ہو, اپنے مذہب کو پڑھاؤ. پیغمبر اسلام کے بعد تم نے بھی پہلا امام علی کو مانے, فاطمہ کو نہیں مانا. جب بحث ہوتی ہے کہ علی کو امامت کیوں ملی تو کہتے ہیں وہ فاطمہ کے خامت تھے, وہ حضرت فاطمہ کے, مگر حضرت فاطمہ کو امام نہیں مانا. جبکہ رسول اللہ کے بعد ان کی اولاد سے حضرت فاطمہ ہی تھی, باقی تو صاحبزادیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں. صاحبزادے بھی بچپن میں حضور کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے. آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسل سے صرف حضرت فاطمہ تھی, مگر شیعہ نے بھی ان کو امام, خلیفہ اور سردار نہیں مانا. اور پیغمبر اسلام کے بعد اگر خلافت عورت کو ملتی ہوتی, حکومت اقتدار کر سکتی حاصل, تو سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنہوں نے آدھا دین پیغمبر سے لے کر امت تک کو دیا, جن کے گھر پر, حجرے کے دروازے پر دنیا بھر کے مسائل اور رکنے حال آتے تھے. یہ پیغمبر کی خلوت کے ترجمان پوری امت کی ماں, پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد خلیفہ اور سردار بنی ہے. تو پھر میں عورت کی حکمرانی کو اور یہ علماء عورت کی حکمرانی کو قبول ہے, قبول ہے, دیکھ گیا نا, دور بھی لا کے دیکھو یہ دیکھے والے گلا ہوں. اور جنہیں پیسے کمانے ہو وہ ادھر کے مسئلے بیان کر دے, جس عہدے لینے ہو وہ ایسے مسئلے بیان کرتا ہے, جس نے کوئی مفاد لینا وہ ایسے مسئلے بیان کرتا ہے. اب میں اس کے بعد کہتا ہوں, میں اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک آپ کی باتوں کا جواب نہیں دیتا. پوچھو جو پوچھتے ہو. کسی آدمی کے ذہن میں کافی عرصہ سے ماہنامہ خلافت راشدہ باقاعدہ بر وقت شائع نہیں ہو رہا, برائے کرم مسالے کی باقاعدہ بر وقت اشاعت کے لیے متعلقہ حضرات کو مطلع فرما کر ہماری بے چینی دور فرمائیں. اگرچہ اس کا تعلق ہماری سیاست سے تو نہیں, ہماری مالی حالت سے ضرور ہے. بھئی ہماری مالی حالت واللہ اتنی کمزور ہے, اس قدر کمزور ہے کہ ہم دفتر کے جو ہمارے عہدے اپنے وہاں کے ناظم ہیں ان کی بھی تنخواہ نہیں دینے پا رہے تین تین مہینوں کی, اس لیے مالی حالت کی وجہ سے. دوسری وجہ, جو لوگ خلافت راشدہ باقاعدہ منگواتے ہیں وہ پیسے بر وقت ادا نہیں کرتے, ابھی تک ان کی طرف بقایا ہیں, انہوں نے نہیں دیے, اس لیے ہم بڑی مشکل سے اب ایک پرچہ نکال رہے ہیں جو نومبر میں آ جائے گا اور ریونٹ کے اجتماع سے آپ کو مل جائے گا. اس لیے مالی حالت کی بدحالی کی وجہ سے یہ ہے. ہاں جی, اوپر 80 کے قتل کے مقدمے اڑائی ماں پابندی سلاس شیخ رشید پر کلاشن کوف, یہ وہ مولانا نے جھنگوی بے نظیر پر کفر کا فتویٰ لگایا, آپ نے پی ڈی ایف کے ساتھ اتحاد کر لیا. مزے کی بات ہے کہ آپ کے شیخ حاکم علی نے وزارت بھی دے لی جواب سے نوازیں. جواب ابھی ہوا یا نہیں ہوا؟ مولانا فضل الرحمان والی بات یہ وہ جواب دیں گے, میں مولانا فضل الرحمان یا کسی مولانا سمیر آپ کے مسئلے میں میں کچھ نہیں کہوں گا. بھائی کھڑے ہو کے پوچھو, اے تسی جا رہے ہو یا سوال پوچھ رہے ہو؟ تقریر اور کرا, سوال کوئی نہیں بھائی, کوئی سوال ہے تو کر لو, کل نہ آخو جی. اے پھر آپ نے 72 مقدمے کیسے حل ہو گئے, اور 72 مقدمے کیسے حل ہو گئے یہ بھی سن لو. ہوں بہن کی پتا بیوی کی پڑھ دی ہے بھائی, لو نہیں گل یہ پوچھ رہے ہیں پشاور طیارے سے لاہور لایا گیا. مجھے میں نے طیارے کا منہ اسلام آباد میں دیکھا ہے, مجھے کوئی پشاور سے لاہور نہیں لایا گیا. میں اپنے دونوں ایم پی اے لے کر پشاور نہیں گیا, مجھے جب پشاور سے لایا گیا ہے اس کے بعد میری ایم پیوں سے ملاقات ہوئی ہے, میں ایم پیوں کو لے کر پشاور نہیں گیا. یہ پوچھ رہے ہیں شیعہ کے عقائد, کوئی اور سوال پوچھ لو, عقائد پر میں تقریر ایک گھنٹہ اور بھی کر سکتا ہوں. شیر پاؤ صاحب کی گاڑی میں بیٹھا تھا کہاں؟ نہیں میں نے پتا, نہیں بیٹھا ہوں.
جو پنجاب میں نے گاڑی کی ہے وہ محکمہ اوقاف سے متعلق ہے.
اوقاف سے، بابا مچھلیوں کی ولادت ہے، کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ کہتے تھے نا کہ اوقاف کی لیں گے، چادریں چڑھائیں گے، ہم نے اسی لیے نہیں لی، ہمیں آفر بھی تھی، میں نے کہا اس سے معاف رکھو، چلو پھر تقریر شروع کر دیں، بیٹھ جاؤ پھر تقریر شروع کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں 72 مقدمے کیسے حل ہو گئے؟ مقدمات قائم کرنے کے لیے چاہے وہ بنا لیں 100 یا 150، 2.5 ماہ تک مجھے ایک کمرے میں بند رکھ کر مسلسل ریمانڈ پہ رکھا گیا، مسلسل 2.5 مہینوں میں صرف 3 ملاقاتیں میری ہوئی، جبکہ عام آدمی کی کئی ملاقاتیں ہوتی، حوالات تھانوں میں اور جیل میں صرف اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ میں جہاں بھی جاتا پیر ہوتا، لیکن پاکستان بھر کی پوری ایجنسیاں اپنی تمام تر تفتیش کے بعد وہ خود مجھے کہتے تھے کہ ہمیں یقین ہے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ صرف حق گوئی کی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ بھی سچ سمجھتے ہیں، یا تو مجھ سے کوئی چیز برآمد کریں یا مجھ سے کوئی اقرار کروائیں۔ آپ کہتے ہیں پیسہ بہت ہے، پیسہ ثابت کریں۔ آپ کہتے ہیں میں نے قتل کرایا، کوئی ایک پاکستان سے قاتل ایسا لائیں جو یہ کہے کہ مجھے اعظم طارق نے کہا تھا۔ آپ کہتے ہیں ناجائز اسلحہ بہت ہے، کوئی ایک ناجائز گولی مجھ پہ ثابت کریں۔ تو بھائی مقدم شیعہ چاہے جتنے مرضی مجھ پہ مقدمے قائم کر دے، لیکن ثابت کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حد تک اوپر رپورٹ دیں گے کہ ہماری نظروں میں یہ شخص بے گناہ ہے۔ انہوں نے رپورٹ اوپر دے دی، ادھر سے ان کے لیے مصیبت آ گئی تھی پنجاب کی، اس گمان پر کہ ہمارے احسان کے بدلے میں احسان ملے گا۔ چھوڑنا تو ویسے ہی تھا کہ بے گناہ تھا، اب جناب انہوں نے چھوڑ دیا، آگے ہم ان کے گمان پہ پورا نہیں اترے، وہ آپ نے بھی دیکھ لیا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہم تو بے گناہ تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، اچھے گمان سے چھوڑا، برے گناہ سے گمان سے چھوڑا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑا ایسے نہیں، ایک بھی اگر وہ مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ کبھی بھی نہ چھوڑتے، لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے۔ اور پھر ادھر سے ہماری طرف سے بھی، جماعت کی طرف سے باضابطہ انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اب اس سے آگے اگر کوئی بات بڑھے گی تو پھر ہم بھی اسے برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، اور رہن دے وہ میں گیا جہانیہ میں، ڈاکٹر خادم حسین ڈلو ہے نا، وہ ہمارے آج کل جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چھوٹے سے پرسوں کی بات ہے، میں خانپور جا رہا تھا تو وہاں ٹھہرا، تو وہ چھوٹے بچے کو بلا کر کہتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں 13واں امام ہوں۔ میں کون ہوں؟ تو اسے انہوں نے کہا تو 12واں کیوں نہیں؟ کہتا اعظم طارق مار دے، اس لیے میں 12واں نہیں بنتا، میں 13واں ہوں۔ تو بہرحال یہ تو اب بات ہی اور بن گئی نا۔ کچھ ہمارے دوست گئے عراق میں چند روز پہلے، وہ سامرا جہاں شیعہ کے عقیدہ کے مطابق ان کے بارے میں امام وہاں سے ظاہر ہوں گے، چھوٹی سی سوراخ ہے، وہاں پر گئے تو کیا دیکھا؟ چاروں طرف دیواروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، دروازوں کے اوپر اگر کسی کا نام ہے تو بندہ کا نام ہے، کافر اعظم، طارق اعظم، گستاخ اعظم، طارق اعظم، طارق اعظم۔ کہنے لگے یار بڑی مشہوریاں ہر جگہ تیرا نام چل رہا ہے۔ میں نے کہا اگر وہ اندر والے کو پتا چل گیا نا کہ میں یہاں بھی آ گیا ہوں۔ قرآن مجید چیلنج کرتا ہے، اگر تم اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، فاتو بسورت من مثلی، ایک سورت بنا لاؤ۔ ایک نئی بات بتاتا ہوں آپ کو جو شاید آپ میں سے بہت کم کو معلوم ہوگا، شیعہ کی کتابیں پڑھاؤ، شیعہ نے اس قرآن کے مقابلے میں نیا قرآن بنایا ہے، یہ نئی بات ہے۔ شیعہ کی کتاب حیات القلوب پڑھو، شیعہ کی کتاب عین الحیات پڑھو، شیعہ کی کتاب اصول کافی پڑھو، احتجاج تبرسی پڑھو، شیعہ اس قرآن کے مقابلے میں سورہ فاتحہ کے مقابلے میں ایک اور سورہ فاتحہ لایا ہے، قرآن کی بہت ساری آیات کو اس نے پیش کیا کہ یہ آیتیں ایسے نہیں ایسے تھی ایسے نہیں ایسے تھی، شیعہ نے رب کے اس چیلنج کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ چیلنج چونکہ نہیں توڑ سکے تو آج اس چیلنج کو توڑ کر بھی چاہتے ہیں کہ رب کا چیلنج ہم سے نہیں توڑ سکا۔ شیعہ وہ بات دنیا کے ہر کافر نے کہا کہ قرآن کے بدلے میں ہم کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کے بدلے میں ہم کتاب، شیعہ نے اپنی کتابوں میں سورہ فاتحہ کے مقابلے میں سورہ فاتحہ لکھی، ان کی کتابوں میں قرآن بارے میں کہا گیا کہ یہ آیت ایسے نہیں ایسے تھی، اپنی آیات بنا کر قرآن میں داخل کی، اور قرآن کی تحریف کے عقیدے کو وہ جرت وہ ہمت وہ بات اور وہ دعویٰ جو آج تک کوئی کافر نہ کر سکا، جو آج تک دنیا کا کوئی بے ایمان دنیا کا بدتر سے بدتر کافر جو بات آج تک نہ کر سکا، وہ بات شیعہ نے قرآن کے حاشیوں پہ کر دی۔ وہ کیا کی کہ شیعہ نے دعویٰ کیا کہ رب کا قرآن بدل گیا ہے، شیعہ سے جا ہمارے لاکھوں اختلاف ہیں، میرا خیال ہوں جواب دار اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا مولانا، اللہم رب اغفر وارحم، اللہم ارحمنا۔